अगर नाला मोजे से मसा करता है तो उसके जब वजू पूरा नहीं हो गया, मुक्तदीन की नमाज कहाँ होगी? और इसमें इतनी शिद्दत करते हैं भाई, मुक्तदी हो तो जो चाहे करो, जब इमामत करो तो दूसरों का इंतहास करो, कम अज कम मेहरबानी करके। मुक्तदी है जो उसकी नमाज खराब हो जाएगी उसकी, लेकिन जब आगे जाता है और उसके नज़दीक भी तैयार होना नाजायज नहीं है तो इमाम तो दूसरे मसले को उसका भी कोई ख्याल कर, लेकिन हरदर्मी करते हैं, जिद करते हैं। एक बड़ी मस्जिद के इमाम सामने से लड़ाई, हम नहीं मानते, कहता ये तुम्हारी किताब है, फिर भी नहीं माना। हरदर्मी को अपनी किताब देखी फिर भी नहीं माना और मसा करते रहे। इस पर भी वो रिसाला मुफ्ती नज़ीर साहब का नसाल अल खुफ़ी, तो एहतियात यही है कि चमड़े के मोजे पर ही मसा किया जाए। अब दूसरे में तफसील है, 3 मील चलो, ये मील चलो, वो चीज चलो, अब कहाँ से मालूम कितना हो गया, हमें कैसे पता चलेगा? तो बेहतर तो यही है ना, एहतियात ही तो फ़र्ज़ है, मसा करना तो फ़र्ज़ है, पैर धोना अल्लाह ताला अमल करेंगे। जिनकी मौत इस हाल में आए कि वो तौहीद पर बरकरार थे, अगरचे उन्होंने तौबा न की हो, जब इंतकाल के वक़्त अगर तौहीद पर इंतकाल हुआ तो हमेशा जहन्नम में नहीं रहेंगे, जन्नत में चले जाएंगे, अगरचे उन्होंने तौबा, इसके कि वो अल्लाह से इस हाल में मुलाकात करें कि आरिफ हूँ और ये अहले कबायर अल्लाह की मशीयत और इसके हुक्म के मातहत हैं, अब इनके साथ क्या मामला होगा, अब हमें इसका क्या अकीदा रखना। एक शख्स मुसलमान है, नाम का मुसलमान है और उससे कोई किल्मे कुफर साबित नहीं है, लेकिन गुनाह ही गुनाह करता है, गुनाह ही गुनाह करता है, जाहिर गुनाह करता है, बड़े बड़े गुनाह करता है, तो अब हमें इसके बारे में क्या अकीदा रखना है? तो इसको अल्लाह के हवाले करना है, चाहे अल्लाह इसको बख्श दे चाहे सजा दे, ना हम उसको जन्नती कहेंगे ना हम उसको जहन्नमी कहेंगे, हम इसका मामला अल्लाह के सोए। इसलिए लोगों को नहीं चाहिए कि वो इस पर हुक्म लगा दें कि तू जहन्नमी है। एक मुसलमान को ऐसा कोई कह नहीं सकता, क्योंकि ये अल्लाह की मशीयत में है, क्या मालूम अल्लाह माफ़ करे। तो हमारे अकीदे के मुताबिक अल्लाह ताला मजबूर महज नहीं है कि एक शख्स ने बज़ाहिर आमाल सालिह किए और वो जन्नत में ज़रूर ही जाएगा, और एक शख्स ने गुनाह किए और जहन्नम में ज़रूर ही जाएगा। ये अल्लाह ताला जानते हैं खूब कि किस नीयत से किए, कैसे किए, कबूलियत का क्या दर्जा है। तो हम ये फैसला नहीं लगाएंगे कि ये शख्स जहन्नमी है, ये शख्स जन्नती है, यही कहते हैं कि इसको हम अहले कबायर को यानी गुनाह कबीर करने वालों को हम अल्लाह की मशीयत और उसके हुक्म के मातहत, अगर अल्लाह चाहे अपने फजल से तो उनकी मगफरत कर दे, जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया वयगफिरु मा दून ज़ालिक लिमन यशा, कि शिर्क के बगैर अल्लाह ताला जिसको चाहे, वहाँ भी लिमन यशा की कैद है, यानी कि हर एक को नहीं, जिससे चाहे उससे अल्लाह ताला माफ़ कर सकते हैं शिर्क के बगैर। शिर्क के लिए तो ऐलान फरमाया कि शिर्क को वो माफ़ नहीं करेंगे, ला यग यशरक भी व यगफिरु मा दून ज़ालिक लिमन यशा, कुफ्र और शिर्क के अलावा जिसके लिए चाहेगा मगफिरत कर देगा, और अगर अल्लाह चाहे तो अपने अदल से इनकी जनायत के बकदर इनको अज़ाब दे, और फिर अपने रहमत से और अपने अहले ताअत की शफ़ात से फिर इनको जहन्नम में से निकाले, और जो इनको सज़ा मिलेगी तो वो अल्लाह का अदल होगा, और जो फिर इनको जहन्नम से निकाला जाएगा जन्नत में तो अल्लाह ताला की रहमत होगी, और जिनको अल्लाह ताला सिफारिश करने का शफ़ात का हक देंगे, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अम्बिया को बाद में और अवलिया को और आम मुसलमानों को भी अल्लाह ताला फिर ये हक देंगे कि चलो तुम सिफारिश करो, वो कहेंगे कि फलां फलां को हम दुनिया में देखते थे, ये हमारे साथ थे, तो कहो अच्छा आपको भी हक है, करो इनको सिफारिश, आखिर में उनकी सिफारिश उनको भी निकाला जाएगा जहन्नम में से। تو اس لیے یعنی اللہ تعالیٰ ان کو نکالے گا اپنی رحمت سے اور مومنین اور انبیاء کرام جو ہیں ان کی شفاعت سے. پھر ان کو جنت میں بھیجیے, اس لیے کہ اللہ جل جلالہ اپنی معرفت والوں کا مولا رفیق ہے اور ان کو اہل معرفت اللہ تعالیٰ دارین میں مثل ان اہل کے نہ کرے گا جو اس کی ہدایت سے محروم رہیں, یعنی جن کا انتقال توحید پر ہوا اگرچہ انہوں نے گناہ کبیرہ بھی کیے لیکن ان کا حال ان جیسوں کا نہیں ہوگا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا یا شرک کیا. اے اللہ, اسلام اور اہل اسلام کے دل ہمیں اسلام پر برقرار رکھ یہاں تک کہ ہم اسلام کے ساتھ تجھ سے ملاقات کریں. تو یہاں پر مصنف نے بعد ان لقولی عز و جل عارفین, اگر عارفین کے بجائے مومنین فرمائے تو زیادہ مناسب ہوتا ہے, اس لیے کہ جس کو معرفت حاصل ہو. اچھا یہ اس کی یہ ہے, اب آگے سے دوسرا مسئلہ بیان کر رہے ہیں. ونرا صلاۃ خلف کل بر و فاجر من اہل القبلہ, اور اہل حق کے عقائد میں یہ بھی ہے کہ ہم ہر مسلمان کے پیچھے نماز کو جائز سمجھتے ہیں. ہاں, جو اہل قبلہ ہے مسلمان ہے اس کے سامنے ہم نماز کو جائز سمجھتے ہیں, خواہ وہ نیک صالح ہو یا فاسق و فاجر ہو. رہا کراہت کا مسئلہ, جیسے کتب فقہ میں مذکور ہے وہ الگ ہے. یعنی ایک شخص آیا اور وہ نماز پڑھاتا ہے, دوسرا شخص کہتا ہے یہ گناہ کبیرہ میں ملوث ہے, میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا, لیکن یہاں شریعت اعتبار کرے گی کہ اس کو جماعت, مسلمانوں کی جماعت بہت پسند ہے, مسلمانوں کی جماعت اتفاق اور اتحاد بہت پسند ہے, تو وہ اس کو کہیں گے اسی کے پیچھے نماز پڑھو. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں, تو انہوں نے یوسف بن حجاج کے پیچھے نماز پڑھی, جو کہ جس کا فزک اور مسلمانوں کو تکلیف دینا بہت مشہور ہے. تو یہاں پر اب شریعت کا مزاج دیکھنا ہے. شریعت تو چاہتی ہے کہ مسلمانوں میں تفرقہ نہ ہو. تفرقہ کو اسلام نے بہت بڑا فتنہ قرار دیا ہے, یعنی بہت ناپسندیدہ ہے. اللہ تعالیٰ بھی اس سے بڑا ناراض ہو جاتے ہیں جو امت میں تفرقہ ڈالے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا بھی سبب ہے, اللہ تعالیٰ کے غضب کا سبب ہے کہ جو کوئی چیز امت میں تفرقہ کی سبب کا سبب بن جائے گا وہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اس لیے کہا کہ اگر امام فاسق فاجر ہے تو نماز, ہاں یہ مسئلہ الگ ہے کہ جو ذمہ داران مسجد ہوں ان کو اس کو نہیں بنانا چاہیے, وہ تو الگ مسئلہ ہے. ان کے لیے شریعت نے پورا یعنی پورا معیار مقرر کیا ہے کہ آپ میں سے کون امامت کرے, کس کا حق ہے. تو فرمایا جو تم میں سے سب سے اعلمکم یعمکم, تمہاری امامت وہ کرے جو تم سے میں سے سب سے زیادہ جاننے والا, یعنی جو قرآن و حدیث اور مسائل نماز جاننے والا زیادہ ہے. اور ایک شخص نماز پڑھتا ہے پڑھاتا ہے اور ان سب کی نماز کا کیا ہے, ذمہ دار ہے, اب مسائل نماز سے واقف نہیں ہے تو وہ سب کی نماز خراب کر دے گا ایسے شخص کو. اس لیے پہلی شرط جو آئی ہے اعلمکم, آئی جو تم میں سے زیادہ جاننے والا. تو یہاں اگر ایک شخص حافظ قرآن ہے اور دوسرا شخص عالم ہے تو عالم کو ترجیح ہوگی. حافظ قرآن تو سارا قرآن اس کو یاد ہے لیکن وہ اس کو سمجھتا نہیں, اور عالم جو ہے وہ سمجھتا ہے, مسائل جانتا ہے, مسائل سے واقفیت ہے, وہ زیادہ ضروری ہے کہ امام جو ہو وہ مسائل جانتا ہو. نماز میں اگر مختلف چیزیں آ جائیں اس میں کیا کرنا ہے, اور لوگوں کی نماز بھی خراب تو یہ اہل جو ذمہ داران ہیں ان کی ذمہ داری کہ وہ کس کو بنائیں. اور ایک میں ہے اقراؤکم، جو تم میں سے زیادہ قرآن جانتا ہو اس کو امام بناؤ. اگر اور تقوی تو بہرحال ضروری ہے، تقوی تو بہرحال کہ جس میں جتنا زیادہ تقوی اس کو ترجیح دی جائے گی، ہے نا. اور جب یہ سی سب چیزیں برابر ہوں گی تو پھر عمر دیکھی جائے گی، پھر دوسری چیزیں دیکھی جائیں گی، لیکن پہلے وہ چیز نہیں دیکھی جائیں گی. اب یہ شادی شدہ ہے غیر شادی شدہ، یہاں ہم کہتے ہیں کہ غیر شادی شدہ کے پیچھے نماز جائز نہیں، یہ تو بعد کا مسئلہ ہے. جب پہلی سب چیزیں برابر ہیں، سب چیزیں برابر ہیں اور برابر چل رہے ہیں، اب وہاں پر پھر ایک اور چیز دیکھی جائے گی جس کی شادی ہے، اس سے انہیں گناہ کی طرف میلان کم ہوتا ہے، اس کے لیے جو عفت کا مسئلہ ہے کہ وہ دوسروں کو بری نظر سے نہیں دیکھے، اس سے کم چانسز ہیں، تو اس کو ترجیح دی جائے گی. یہ نہیں کہ ایک شخص عالم بھی ہے، بڑا اچھا ہے، متقی ہے، نماز کے مسائل جانتا ہے، لیکن جائز شدہ نہیں ہے، اکتبہ نہیں، اس کو نماز امام بناؤ، کیونکہ اب اسی ایک جز کو لیتے ہیں. یہ بھاگ کی چیزیں ہیں، اس میں فقہا نے پھر جب کہتے کہتے گئے تو پھر کہا کہ پھر دیکھو جس کی بیوی خوبصورت، اب ایسا کیوں کہا؟ اب جس کی اپنی بیوی خوبصورت ہے وہ دوسروں کو بد نظری سے نہیں دیکھے گا، اس میں زیادہ امکان ہے کہ وہ دوسروں کو بد نظری سے، تو اس میں ایک گناہ اور. لیکن اب تو ہمیں امام بنانا ہے، بھائی سب پہلے بیوی دکھاؤ، پھر ہم دیکھیں گے بھائی کہ اس کا یہ قرآن کتنا جانتا ہے، دوسری چیزیں کتنا جانتا ہے. وہ یہ سب چیزیں بات کی، یعنی شریعت نے اس کا، اگر اہل ہمارے یہاں ایک دفعہ آیا ایک باہر کا امام صاحب، تو لایا اس کو، چھوٹا لڑکا تھا مجھ جیسا، اسی چھوٹا، تو اس نے یعنی اذا جا اور قل ھو اللہ احد دونوں غلط پڑھے، اتنے غلط پڑھے نماز فاسد ہو گئی. اب ہم نے دہرائی نماز، ایک ہمارے بزرگ جنہوں نے اس کو لایا تھا تو کہا مان ہے تو واضوان چن خاک بتا کی یہی مثال. اب اس میں تجوید کا مسئلہ، مطلب اتنا نماز فاسد ہو جاتی ہے، سر مسجدوں میں جا تو انسان. لیکن اب یہ مسئلہ پوچھا جاتا ہے علماء سے، ہماری مسجد میں امام قرآن ٹھیک نہیں پتا، میں کیا کروں گا؟ تو مولوی صاحب اس کو کہتے ہیں بھائی آپ وہی نماز پڑھو، جماعت سے نماز پڑھو، اگر پھر تمہیں زیادہ شک ہے پھر اپنی نماز دہراؤ، لیکن جماعت تم سے ساکت نہیں ہوگی. اگر دوسری مسجد نزدیک ہے تو اس کا اہتمام کرو، وہ الگ چیز ہے، اگر نہیں ہے تو وہی نماز پڑھو. یعنی جماعت کا اہتمام اور اتحاد کا اہتمام شریعت کے نزدیک مقدم. اب مسئلہ یہ آتا ہے، اب یہاں تو یہ مسائل میں چلے جائیں گے، کہ احناف کے نزدیک عصر کی نماز دو مثل پر ہوتی ہے، جب سایہ دگنا ہوگا تب عصر کی نماز ہوتی ہے. تو مسئلہ پوچھتا ہے کہ حضرت ہمارے ہاں تو وہ اس سے پہلے نماز پڑھتے ہیں، ہمارے نزدیک عصر کا وقت نہیں ہوتا ہے، تو کیا ہم وہاں نماز پڑھیں؟ تو وہاں سے مفتی صاحب کہیں گے کوئی نزدیک مسجد ہے جہاں آپ کے وقت کے مطابق نماز ہو جائے؟ حضرت نہیں ہے، تو کہیں گے وہیں نماز پڑھو، وہاں بھی الگ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیں گے. سمجھ گئے؟ اگرچہ احناف کے نزدیک افضل یہ ہے کہ دو مثل پر اثر پڑی جائے، لیکن مقامی مسجد میں وہ میسر نہیں ہے. اگر دوسری مسجد کسی جگہ ہے تو وہاں پڑھو، اگر نہیں ہے تو یہیں پڑھو. ہاں عشاء کی نماز میں تو نہیں مانتے، عشاء کی نماز میں نہیں مانتے، یعنی عشاء کی نماز جب شروع ہو جائے گی، اگر اس سے پہلے کسی مسجد میں نماز پڑھی جاتی ہے تو اگر پوچھے گا کہ وہ ہماری مسجد میں وقت سے پہلے نماز پڑھتے ہیں تو اس کو علماء کرام کہیں گے گھر میں پڑھو، کیونکہ وقت سے پہلے نماز نہیں ہوگی. اب اکثر آج کل جو ہوتا ہے، اور خاص کر آج گرمی میں، آج کل تو عشاء بہت دیر سے آتی ہے، تو اکثر مسجدوں میں ہم گھر میں بولتے، ہم گھر والے ہم کو پوچھتے ہیں کہ عشاء کا وقت ہو گیا، ہم کہتے ہیں نہیں بھانگ شپرن کیا ہونا ہے، اب اس کو کیا سمجھ کتنا سمجھائیں گے، کیونکہ یہ تو بھانگ شپرن نہیں گن وقت، ہر طرف سے آزانیں آتی ہیں، تو وہاں کہیں گے کہ نہیں گھر میں بولو، کیوں؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اگر نے عصر میں ایسا کیوں نہیں ہے، اب آپ کہیں گے عصر میں ایسا کیوں نہیں ہے، عشاء میں ہے عصر میں نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں اگر کسی ایک امام کے نزدیک وقت ہوا ہے، کسی ایک کے نزدیک بھی اگر وقت ہوا ہے تو پھر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، تو چونکہ عصر کا وقت ایک مثل پر امام شافعی کے نزدیک ہے تو لہذا ہم بھی پڑھ سکتے ہیں اگر ضرورت پڑے، تو عشاء کا وقت کسی کے سامنے تقریباً ڈیڑھ گھنٹے سے پہلے نہیں ہوتا، یا ایک گھنٹہ پچیس منٹ سے پہلے کسی امام کے نزدیک نہیں ہوتا، کسی کے یعنی کسی امام، چاہے امام شافعی ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، امام مالک ہوں، امام کسی کے نزدیک تقریباً راؤنڈ فگر میں ڈیڑھ گھنٹہ، اس میں کبھی ہوتا ہے ایک پچیس ایک بیس، وہ گرمیوں سردیوں کا فرق ہے، راؤنڈ فگر میں ایک گھنٹہ، اس سے پہلے ہوتا ہی نہیں، اب یہاں آٹھ بجے مغرب ہے، نو بجے عشاء ہے، تو یہ نماز سرے سے ہوگی نہیں، کیونکہ یہ وقت سے پہلے پڑی گئی، اکثر تو یہاں جہالت ہے، مسائل سے ناواقفی ہو، اب فجر میں چلے گا، اب یہ حضرات غلط میں یعنی تگلیس، اس کے دو یعنی دو یہ ہیں، حدیث میں آیا ہے تگلیس اور ایک ہے اسفاف، یعنی اندھیرے میں فجر کی نماز پڑھنا اور روشنی میں، جب روشنی آ جائے صبح کی تب نماز پڑھنا، اب ہمارے غیر مقلد حضرات یا شوافی حضرات یہ اندھیرے میں پڑھتے ہیں، یہ بہت پہلے پڑھتے ہیں، اور چونکہ فجر کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے، تو ہم جو دوسرے ہمارے جیسے احناف ہیں وہ بھی اس میں شریک ہو سکتے ہیں، کیونکہ وقت تو ہے، اگرچہ افضلیت کا معاملہ ہے، ہمارے علماء کرام یہ فرمائیں گے، وہ فرمائیں گے کہ حضرت یہ جتنی بھی یعنی اندھیرے کی جو نماز جو حدیث ہیں اندھیرے میں پڑھنے کے، یہ تو یا تو سفر کے ہیں یا تو کسی عذر کی وجہ سے، یعنی غزوات میں، سفر میں یا کسی عذر میں، یعنی معمول اور حدیث صحیح ہے اسفروا بالفجر فإنه اعظم للاجر، اسفروا بالفجر انه اعظم للاجر، صحیح حدیث میں، یعنی فجر روشنی میں پڑھو کیونکہ اس میں زیادہ اجر ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فجر کی نماز میں شہید کیا گیا، جب وہ نماز پڑھا رہے تھے مسجد میں شہید ہو گئے، تب سے تو یہ معمول ہی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں معمول ہی تھا کہ وہ روشنی میں، کیونکہ وہ راستہ معمول نہیں، امن والا نہیں، اس لیے، اور اس میں تقصیر جماعت ہوتی ہے، تقصیر جماعت یعنی زیادہ لوگ جماعت میں شریک ہوں گے اسفار میں نہ کہ تقلیص میں، اب اس میں میں تو ان مسائل کی طرف تو میرا مطلب مناسبت نہیں، لیکن اب آ گیا، اب حدیث میں ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث میں ہے کہ عورتیں نماز فجر میں شامل ہوتی، اب آپ لوگ کہیں گے چھوٹے جو ہیں کہ بھائی یہ تو حدیث ہے، اب حدیث میں کیسے یہ ہوتا ہے، اور ان ائمہ کے ان کو اختلاف کیوں ہو گئے کہ عورتیں نماز پڑھتی ہیں وہ گھروں کو جانتی ہیں، ہم ان کو نہیں پہچانتے، عورتیں نماز میں شریک ہوتی ان دنوں تو ہوتی تھی عورتیں شریک، اور وہ گھروں کو چلی جاتی اور ان کو کوئی نہیں پہچانتا، تو اس کا یہ انہوں نے نکال دیا، یہ اس سے نتیجہ نکالا کہ اندھیرے میں، اچھا، لیکن اب بخاری شریف کو سمجھنا بھی کوئی آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے، آپ ترجمہ پڑھو تو حدیث سمجھو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جہاں یہ حدیث لائی ہے، اب وہاں اوقات نماز کا باب نہیں ہے، اوقات نماز کا باب میں نہیں لایا، انہوں نے لایا کہ ستر عورت کے باب میں یہ حدیث ہے. یعنی عورتیں اپنے آپ کو چادر سے اتنا باندھ دیتی تھیں، ایک چادر اوپر سے اتنا باندھ دیتی تھی کوئی ان کو پہچان نہیں سکتا. اب ہمارے علماء نے یہی جواب دیا کہ بھائی وہ مطلب اس کا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو چادر میں اتنا ڈھانپ لیتی تھی کہ ان کو کوئی پہچان نہیں لیتا. سمجھ گئے؟ احادیث وہ شریف وہی ہے بخاری شریف کی. اور اگر باب کو دیکھا جائے تو باب تو ہمارے حق میں ہے کہ یہ اس باب میں نہیں ہے. یعنی غرض یہ تو مطلب یہ بیچ میں آ گیا، لیکن ان کے نزدیک جو تغلیس ہے یعنی اندھیرے میں پڑھنے کا ہے، اس میں زیادہ آثار، آثار کہتے ہیں صحابہ کے عمل کو، اثر صحابہ کرام کا عمل جو، اور یہ ہے تو اسفار ہی کا، خاص کر جب فتنے شروع ہو گئے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، حضرت عثمان کو شہید کیا گیا، تو اس کے بعد سے یہی معمول رہا. بہرحال یعنی مطلب اصل میں جماعت کا مسئلہ ہے. اصل میں اب یہاں بھی تقصیر جماعت اسفار میں ممکن ہے، تغلیس میں ممکن نہیں. زیادہ لوگ روشنی میں آئیں گے، اندھیرے میں کم آئیں گے، تو جماعت زیادہ ضروری ہے. تو اگر امام صاحب کو گڑبڑ امام صاحب کو بنایا، تو اسے مسجد کا معاملہ ہے، مسجد کا معاملہ ہے. اب لوگوں نے اسلام خطرے میں ہے تو لگائی بنائی مسجد زندہ آباد، اب کسی نے اس میں نماز پڑھی، اب اس میں مسجد کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ سمجھیے، اب علماء کے رنگ اس کی نماز ہو گئی، اب جنہوں نے کیا ان کے وہ تو ان کے ذمہ رہے گا. جنہوں نے گڑبڑ کیا، جن کی نیت انہوں نے غصب کیا، یہ کیا وہ کیا، ان کا معاملہ رہے گا، ان کو اس کا حساب دینا پڑے گا. لیکن اب اس شخص نے، کسی شخص نے آ کر وہ مسجد سمجھ کر نماز پڑھا، کیا اس کی نماز ہو گئی؟ کہا اس کی نماز ہو گئی. سمجھ گئے؟ اسی طرح سے اب امام کو کون بنائیں گے؟ ذمہ داران بنائیں گے. اب ذمہ دار کو وہ سب کی نمازوں کے ذمہ دار ہوں. اب جس کو امام بنائیں گے، امام سب کے نمازوں کا ذمہ دار ہے. اب ان کو چاہیے کہ وہ علماء سے پوچھے بھائی امام کی کیا شرائط ہے، پھر اس کو بنائیں گے. وہ ملے گا نہیں تو پھر اندھوں میں کہاں آ راجا ہے نا. اور اس میں یہ بھی مسئلہ ہے، یہی مسئلہ بتا کہ اگر مقتدیوں میں کوئی زیادہ جانتا ہے تو وہ بھی ذمہ دار ہے. وہ اگر زیادہ جانتا ہے اور امام دوسرا کرتا ہے جو زیادہ نہیں جانتا ہے، اور جو گڑبڑ ہو گئی اس کا، وہ بھی ذمہ دار ہے، اس کے سر بھی وہ بنا چڑھے گا. اس میں ہم لوگ احتیاط نہیں کرتے، کیونکہ ہم نے اب اس کو بہت یہ چیز سمجھی، اور یہ آخر زمانے کے قرب قیامت کی نشانیوں میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو امامت کے لیے دکہ دیں گے، جیسے ہم دیکھتے ہیں قرب قیامت کی نشانی ہے یہ، کہ ایک دوسرے کو کیا کریں گے، دکے دیں گے کہ آگے جاؤ. لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر اب محلے جنہوں نے بنایا وہ ان کو دیکھنا تھا پہلے، کہ آئمہ کرام سے پوچھتے، علماء کرام سے پوچھتے بھائی ہمیں امام متعین کرنا ہے، ہم کس کو امام بنائیں، کیا آپ بتائیں ذرا، یہ شخص اس طرح کا ہے، کیا ہم اس کو امام بنائیں نہ بنائیں؟ تو یہ تو ضروری تھا. اور اس میں بہتر رہتا ہے مقامی، اس کو لوگ جانتے ہیں، اور باہر سے آیا وہ مسجد میں، جہاں تک مسجد میں ہے تو بڑا متقی ہے، مسجد کے باہر تو وہ سارا گڑبڑ. میں نے دیکھا ایک کو جب تک امامت کرتا تھا، جب امامت سے ان کو اس کو نکالا گیا اور مسجد میں نماز بھی چھوڑ دی، گویا کہ امامت کے لیے وہ نماز متقی بنا تھا. تو اس میں مقامی کیونکہ اس کو لوگ جانتے ہیں, اس پر اس کو جانچا رہتا ہے کہ یہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے کیا ہے وہ ہے, اور دوسرے اجنبی کو تو اب نہیں ملے گا تو پھر انہیں پر انحصار کرنا ہوتا ہے. اور بعض مرتبہ یہ بھی دیکھا کہ وہ غیر مسلم تھے, ایسا بھی دیکھا گیا. ہمارے ایک یہاں کے وہ مجھے ایک نے کہا, اس کو کہا تھا ایک پنڈت نے, وہ انگلینڈ پروفیسر یونیورسٹی کا انگلینڈ گیا تھا, اوپر سے کشمیری میں ہو فلانے انگلینڈ میں مجھے کون بلاتا ہے, تو نیچے آیا تو بتایا آپ فلان جگہ رہتے ہو, ہاں میں رہتا ہوں فلان جگہ رہتا ہوں, کشمیری کرتا ہے پورا اچھی طرح سے, شکل سے انگریز. اچھا فلاں یہاں ایک مسجد ہے نوہٹا کے ایک محلے میں, اس نے کئی سال وہاں امامت کی, غیر مسلم تھا, کئی سال تک اس نے سارا اس کا کھچا چھٹا بتا دیا, محلے کا پتا جگہ کا پتا یہ وہ, اللہ رحم کرے سب ہی ہوتا ہے. تو یعنی غرض یہ کہ یہاں جو مسئلہ ہے, اب اگر کسی فاجر فاسق کو امام بنایا تو اس کے پیچھے نماز اس کو پڑھنا پڑے گی, تو الگ سے نہیں شریعت اجازت دے گی, گھر میں پڑھنے کی اجازت نہیں دے گی. ہاں اگر آپ دل اطمینان نہیں کرتا تو آپ ہی دہراؤ, تو اس کو پھر اپنے سے دہراؤ, لیکن جماعت کے لیے شامل ہونا پڑے گا. یہ اسی سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے یوسف بن حجاج کے پیچھے نماز پڑھی تھی. تو یہ مسئلہ تو اس میں تو بہت مسائل ہیں, مسائل اس میں جو اس میں, اور اوقات نماز کے بارے میں تو اس میں یہ فرماتے ہیں کہ ہم اہل قبلہ میں سے ہر نیک و بد کے پیچھے نماز کو جائز سمجھتے ہیں, اور اس شخص پر نماز جنازہ کو جائز سمجھتے ہیں جو اہل قبلہ میں سے مر جائے, جو اہل قبلہ میں سے مر جائے اس کی ہم اس کے نماز جنازہ ہم پڑھیں گے. ہم کسی کو اہل قبلہ میں سے جنت اور دوزخ میں نہیں اتاریں گے, یعنی کہیں گے کہ یہ قطعی طور جنتی ہے یہ قطعی طور جہنمی ہے, یہ اللہ کے حوالے اس بات کو کریں گے. ہم ان پر کفر و شرک نفاق کی شہادت نہیں دیں گے جب تک نہ ان میں سے ان سے کوئی چیز ظاہر ہو, اور ہم ان کے رازوں کو اللہ کے حوالے کریں گے. ہر مسلمان پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی. فقہا نے کچھ لوگوں پر نماز جنازہ پڑھنے سے زجرن منع کیا ہے, مثلا باغی اور قطاع طریق, یعنی رہزن جو راستے میں لوٹتا ہو, اور جو مسلمان حکومت یا مسلمان امیر کے خلاف بغاوت کریں تو اس کے, اور وہ اس بغاوت کے دوران وہ قتل ہو جائے, بعد میں مر جائے گا اپنی موت, اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. اور اسی طرح سے جو لوٹنے والا اگر بعد میں مرے یا قتل کیے جائیں تو ان پر بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی, اور جس نے خودکشی کی ہو تو اس پر مفتابی قول کے مطابق نماز پڑھی جائے گی. جو عام ہے کہ جو خودکشی کرے اس کو نماز جنازہ نہیں پڑھنا, ایسا نہیں, تو فتویٰ اسی پر ہے کہ اس کی بھی نماز جنازہ. اپنے والدین کو قتل کرنے والے پر بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی, لیکن اس میں تفصیل علامہ شامی نے کہا کہ یہ حکم اس وقت ہے جبکہ قاتل, اب کسی نے والدین کو قتل کیا, اگر وہ اس کو قصاص میں قتل کیا جا رہا ہے تو پھر اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی, اگر یہ بعد میں اپنی موت مرے گا تو اس وقت نماز جنازہ پڑھی جائے گی. اگر اس وقت قصاص میں اس کو قتل کیا جائے گا پھر اس وقت اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. سمجھ گئے؟ مفتی صاحب, کسی مفتی صاحب کو لاؤ اور سوال جواب پوچھو, اس سے کیا مسئلہ پوچھنا, مسائل بیان کرنا میرا کام نہیں ہے. کوئی مسئلہ ہے؟ اکثر یہی سوال آتے ہیں جن کو میں نے یہ بتا دیا, عصر کی نماز, عشاء کی نماز, عشاء کی نماز میں زیادہ گڑبڑ ہوتا ہے, وقت سے پہلے پڑھی جاتی ہے. وہ تو دیکھا جائے گا بعد میں, پہلے وقت کو دیکھنا. اب اس میں ایک مسئلہ ہے, مسائل کے لیے ہے وقت. اب اس میں ایک مسئلہ ہے, جمع بین صلاتین کیا ہے؟ دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنا. اب یہاں جب یہ ملٹنسی میں بہت لوگوں نے عشاء کی نماز مغرب کے ساتھ پڑھی, جمع بین صلات دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنا ٹھیک, حدیثوں سے ثابت ہے. حدیثوں سے جمع بین صلاتین ثابت ہیں. ظہر عصر کو ایک ساتھ پڑھنا سفر میں یا خوف کی حالت میں یا اس طرح سے, سفر میں خوف میں ٹھیک. اب دیکھا کہ وہاں جمع بین صلاتین ہیں تو لگا دیا فتوہ اور پڑھی نماز. لیکن اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں, اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ پہلی نماز کو مؤخر کیا جائے, اور دوسرا یہ کہ دوسری نماز کو مقدم کیا جائے. سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ اس میں دو صورتیں. پہلی نماز کو مؤخر کریں, یعنی عصر کی نماز, اگر ظہر عصر لیتے ہیں ظہر کی نماز عصر کو پڑھیں, عصر اور ظہر کو ایک ساتھ پڑھیں. دوسری یہ عصر کو لائیں ظہر کے وقت میں, تو عصر اسی طرح سے مغرب کو عشاء کے وقت میں لے جائیں, مغرب عشاء کو ایک ساتھ پڑھیں, یا عشاء کو مغرب ٹھیک. کیا اس کو مقدم کریں گے یا مؤخر کریں گے؟ وہاں تو مطلق جمع بین صلاتین ہیں ٹھیک, سمجھ گئے نہیں؟ اب ساری جتنی بھی روایتیں ہیں سب اس پر ہیں کہ پہلی نماز کو مؤخر کیا جائے, مقدم کی کسی, یعنی ان جو یعنی شوافے ہیں یا دوسرے ہیں, حتیٰ کہ علامہ ابن حجر نے بھی ایک روایت مقدم کی ہے, اس کو بھی اس پر کلام کیا ہے کہ ضعیف ہے. سمجھ گئے نہیں؟ اب دیکھو ہمارے اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کو رحم فرمائے, وہ حدیث کی کتنی رعایت کرتے ہیں اور قرآن, اور یہاں تو قرآن ہے, ان الصلاۃ کانت للمؤمنین, یہ تو قرآن کہتا ہے. تو بھائی اب حدیث کہتا ہے جمع بین صلاتین کرو, قرآن کہتا ہے وقت کی پابندی کرو, اور قرآن مقدم ہے قرآن. اب یہ لوگوں نے تو قرآن کو چھوڑ دیا اور نماز کو لائے آگے, اور ہمارے علماء نے دونوں کو اپنی جگہ رکھا. کیا رکھا؟ اپنی جگہ رکھا, دونوں پر عمل کیا. اب دیکھو اگر عصر کی نماز 4 بجے شروع ہوتی ہے, ہمارے علماء کہتے ہیں ظہر 3:55 پر پڑھو, وہ تو ظہر اپنے ٹائم میں, اور 4 بجے عصر پڑھو, دونوں جمع بھی ہو گئی اور اپنے اپنے وقت میں بھی آ گئی. سمجھ گئے؟ اسی طرح عشاء کو کرو, عشاء 8 بجے شروع ہو رہا ہے, 7:55 پر مغرب پڑھو, 8 بجے عشاء پڑھو, جمع بین صلاتین بھی ہے, قرآن پر عمل بھی ہے. اگر دوسرا صورت کرو گے قرآن کی مخالفت ہو رہی ہے. سمجھیے, یہ تو مطلب ہماری اس سے دور چیز ہے, ایسے کبھی آ جاتا ہے. پڑھ تو سکتے ہیں لیکن اچھا نہیں, کیونکہ اس کو قبلے کی جانچ نہیں رہے گی, وہ قبلے سے پھر سکتا ہے نماز تو, لیکن اس میں احتمال ہے کہ وہ قبلے سے پھر جائے گا, قبلہ کا اس پر نہیں رہے گا, ہے نا؟ اب ہم عصر پڑھ سکتے ہیں.